بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اسفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب پاکستان ناگزیر تھا کا پارٹ 4 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے مصنف سید حسن ریاض ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مسلمان اب حوصلہ مندی کے ساتھ سیاست میں حصہ لینا چاہتے تھے. آل انڈیا مسلم لیگ کی کونسل نے 1910 اور 1911 کے اجلاسوں میں یہ سفارش کی تھی کہ مسلم لیگ کے دستور میں تبدیلی کی جائے. اس پر 2 سال گفتگو رہی. اس دوران میں مسٹر جنہ کو بھی دعوت دی گئی کہ وہ مسلم لیگ کے جلسے میں اپنے خیالات ظاہر کریں اور یہ ہوا. اس طرح خوب غور و خوض اور مسٹر جنہ سے اتفاق رائے کے بعد سالانہ اجلاس 1913 منعقدہ لکھنؤ میں مسلم لیگ نے مندرجہ ذیل متمع نظر اختیار کیا. زیر سایہ تاج برطانیہ آئینی وسائل سے ایسا طرز حکومت اختیاری حاصل کرنا جو ہندوستان کے لیے موضوع ہو اور مذکورہ بالا مقصد کے حصول کے لیے مجملہ دوسری باتوں کے ہندوستان کے لوگوں میں عوامی خدمت کا ذوق پیدا کر کے اور مختلف گروہوں کے درمیان تعاون قائم کر کے موجودہ انتظام حکومت میں مستحکم اور مسلسل اصلاح کرنا. مسلم لیگ کا یہ متمع نظر اس اعتبار سے بڑا مدبرانہ تھا کہ اس میں ترقی کی غیر محدود گنجائش موجود تھی. اگر کوئی یہ کہے کہ مسلم لیگ کے پیش نظر اس وقت پاکستان تھا تو اس کی تردید مشکل ہوگی. صرف یہی نہیں کہ مسلم لیگ متمع نظر کی بلندی میں کانگریس کے برابر آ گئی بلکہ حقیقت میں اس سے آگے بڑھ گئی. سیاسی مرتبے کے اعتبار سے یہ متمع نظر ادنا، اوسط اور اعلیٰ تمام مدارج پر حاوی تھا، مگر اس وقت کانگریس کو بس اس قدر محسوس ہوا کہ سیاسی تمناؤں اور آرزوؤں کے اعتبار سے مسلم لیگ اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. ہندو مسلم اتحاد کی تحریک میں پھر جان پڑی. کانگریس کے باہر جو مسلمان تھے وہ سر سید ہی کے وقت سے اتحاد کے لیے کوشا رہے، مگر اب کانگریس میں مسٹر جنہ تھے اور وہ قوت کے ساتھ کانگریس کو اس کی ضرورت محسوس کرا رہے تھے اور یہ ان کی کوششیں اہل کانگریس کی نظر میں تھیں. چنانچہ مسٹر گھوکلے نے، جو ہندو لیڈروں میں سب سے زیادہ سمجھدار تھے، بڑے شاندار الفاظ میں اس کا اعتراف کیا. بڑے ہی سچے مادے سے ان کا خمیر اٹھا ہے. ان کا ہر قسم کے فرقہ وارانہ تعصب سے بری ہونا ان کو ہندو مسلم اتحاد کا بہترین جز بنائے گا. اسی ابتدائی زمانے میں مسٹر جنہ نے ہندوستان کے مشترکہ امور میں اتنی خدمات انجام دی تھیں کہ ہندو لیڈروں اور ہندو پریس کے لیے اس سے ممکن تھا کہ وہ ان کی تعریف کریں. چنانچہ اپریل 1913 میں مسٹر جنہ مسٹر گھوکلے کے ساتھ یورپ گئے. مسٹر محمد علی، مولانا محمد علی ایڈیٹر کامریڈ، اور سید وزیر حسن، سیکرٹری آل انڈیا مسلم لیگ، بسلسلہ مسئلہ مسجد کانپور لندن ہی میں تھے. چنانچہ مولانا محمد علی کی تحریک و ترغیب سے مسٹر جنہ باضابطہ مسلم لیگ کے رکن بن گئے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ہندوستان کے مشترکہ امور میں مسلم لیگ کی رکنیت مانے نہ آئے. یہ مسز سروجنی نائیڈو کا قول ہے جو مسٹر جنہ کے تمام سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے، لیکن مسٹر جنہ کی افتاد طبع سے اس کی مطابقت نہیں ہوتی. اگر واقعی مسلم لیگ کی طرف سے ان کے دل میں شبہات تھے تو مسٹر محمد علی جنہ محمد علی جوہر کے عہد و بیان سے وہ رفع کیسے ہو جاتے. مسلم لیگ کی رکنیت قبول کرنے کے بعد خود مسٹر جنہ کی بھی مسلم لیگ میں وہی حیثیت تھی جو مولانا محمد علی کی تھی. چنانچہ مسٹر جنہ کے اطمینان کے لیے کافی تھا کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے ضوابط میں اس کی کوئی ممانعت نہ تھی کہ ایک شخص دونوں انجمنوں کا رکن رہے. وہ آئندہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، یہ خود اس کی ذاتی بصیرت پر منحصر تھا جو مسٹر جنہ میں بہت وافر تھی. حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کرنے کے بعد مسٹر جنہ کے لیے ہندو مسلم اتحاد کی کوششیں زیادہ آسان ہو گئیں اور ہندوستان کے عام مقاصد کے لیے جد و جہد اس سے بھی زیادہ آسان. اس سے خود اپنی قوم میں ان کو ایک مقام حاصل ہو گیا اور ایسی پارٹی مل گئی جس پر وہ اعتماد کر سکتے تھے. 27 دسمبر 1913 کو آل انڈیا نیشنل کانگریس کا سالانہ اجلاس کراچی میں منعقد ہوا. اس میں بھوپندر ناتھ باسو نے ایک ریزولیوشن میں مسلم لیگ کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا کہ اس نے سیلف گورنمنٹ کو اپنا متمع نظر قرار دیا اور دوسرے فرقوں کے مسائل کی ضرورت کا اعلان کیا. مسٹر باسو نے کہا، ہندوؤں اور مسلمانوں کو اپنی تمام توجہ ایک متمع نظر پر مرکوز کر دینی چاہیے، کیونکہ آج کا ہندوستان نہ ہندوؤں کا ہے نہ مسلمانوں کا ہے، ना एंग्लो इंडियन का है और यूरोपियन का तो वो है ही नहीं, बल्कि वो हिंदुस्तान है जिसमें सब शरीक हैं। अगर माजी में इसके मुतालिक को गलतफहमी थी तो हमको चाहिए कि इसको भूल जाएं। मुस्तकबिल का हिंदुस्तान ज़्यादा ताकतवर होगा, ज़्यादा शरीफ, ज़्यादा अजीम, ज़्यादा बुलंद और रोशन होगा, जैसा ना अशोक के कमाल उरूज में हुआ और ना अकबर के। ये बड़े सही ख्यालात थे जो मिस्टर बासु ने ज़ाहिर किए। इससे अंदाज़ा होता है कि एक मुख्तसर वक्फ़े के लिए हिंदू लीडरों की सियासी समझ दुरुस्त हो गई थी। इंडिया काउंसिल की इस्लाह के लिए कोशिशें जारी रहीं। कांग्रेस का वफ्द इंग्लिस्तान भी गया जिसमें मिस्टर जिना भी शरीक थे। 1914 की आलमगीर जंग भी शुरू हो गई। एतदाल पसंद और इंतहा पसंद कांग्रेसी लीडरों के दरमियान इख्तलाफात थे और मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली मुसलमानों की खारजी सियासत में उलझ गए। इस ज़माने में मिस्टर जिना ने ज़्यादा तवज्जो के साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस की वसादत से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए तदाबीर की। कराची में कांग्रेस की तरफ से जिन जज्बात का इजहार किया गया इनको अमली सूरत देने में मसरूफ़ हो गए। इस साल कांग्रेस का इजलास बम्बई में हो रहा था। मिस्टर जिना ने मुस्लिम लीग को भी दावत दी कि वो अपना इजलास बम्बई में करे। मुस्लिम लीग के काउंसिल ने यह तजवीज़ मंजूर की, मगर मुसलमानों में बाज़ गिरोह गलतफहमी की वजह से इसके मुखालिफ थे और हुकूमत को भी ये पसंद ना था। यह शोहरत दी गई कि मुस्लिम लीग को कांग्रेस में ज़म किया जा रहा है। मिस्टर जिना को इसकी तरदीद में यह साफ बयान देना पड़ा कि इश्तराक अमल मकसूद है, लीग को कांग्रेस में हरगिज़ ज़म नहीं किया जाएगा और वह बदस्तूर जुदागाना और आज़ाद अंजुमन रहेगी। इस पर भी मुखालफीन ने दौरान इजलास बड़ा हंगामा किया। बाद को वाकई ये साबित हो गया कि पुलिस कमिश्नर भी मुफसिदों की मदद कर रहा था और वो ये चाहता था कि मुस्लिम लीग का इजलास ना हो। बहरहाल दूसरे रोज़ की कार्रवाई पिंडाल में ना हो सकी। हंगामे की वजह से वो जलसा मुलतवी किया गया और बकिया कार्रवाई की तकमील के लिए मुस्लिम लीग का जलसा ताजमहल होटल में हुआ। यहाँ मिस्टर जिना ने इस मफहूम का रेजोल्यूशन पेश किया कि एक कमेटी मुकर्रर की जाए जो दूसरी सियासी अंजुमनों के मशवरे से आइनी असलाहत की स्कीम मरकब करें। इसमें मुसलमानों के खसूसी ज़रूरियात और मफाद का लिहाज किया जाए। इसके जवाब में कांग्रेस ने अपनी कमेटी को हदायत की कि मुस्लिम लीग के मशवरे से सेल्फ गवर्नमेंट की स्कीम मरतब करें। मकसूद ये था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग हुकूमत बरतानिया के सामने आइनी असलाहत की कोई मुतफ़ा स्कीम पेश करें। इस तरह दोनों अंजुमनों की कमेटियों में मशवरे होने लगे और मिस्टर जिना ने इम्पीरियल लेजिस्टिव काउंसिल के अरकान को हमवार करके कांग्रेस की खिदमत में 19 अरकान इम्पीरियल लेजिस्टिव काउंसिल के दस्तखतों से एक याददाश्त भिजवाई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की कमेटियों ने मुस्तकबिल के लिए असलाहत की स्कीम मुरतब की। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के इजलास फिर एक ही जगह लखनऊ में मुनक़द हुए। मोहम्मद अली जना मुस्लिम लीग के सदर थे। वो स्कीम जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस की कमेटियों ने मुरतब की थी अपने अपने सालाना इजलासों में दोनों अंजुमनों ने मंजूर की। फिर ये हिंदुओं और मुसलमानों या कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मुतालबे की हैसियत से हुकूमत बरतानिया के सामने पेश की गई। लखनऊ पैकेट। इस स्कीम में मुसलमानों के ख़ास हकूक़ और मफाद के लिए ये था कि सूबाई काउंसिलों में जुदागाना इंतखाब के ज़रिए मंदरजा ज़ेल तनासब के मुताबिक मुसलमानों की नुमाइंदगी हो। पंजाब में हिंदुस्तानी मुंतखब अरकान काउंसिल की निसफ तादाद मुसलमान हो, यूपी में 30%, बंगाल में 30%, बिहार में 25%, CP में 15%, मद्रास में 15% और बम्बई में मुंतखब हिंदू मेंबरों की एक तिहाई तादाद। ये इस शर्त पर कि मुसलमान सूबाई मजालिस और कानून और इम्पीरियल लेजिस्टिव काउंसिलों के इंतखाबात में सिवाय अपने ख़ास हलकों के दूसरे हलकों से खड़े ना हों। दूसरी शर्त यह थी कि किसी ऐसे मुसवदा कानून या किसी ऐसी दफ़ा और ना किसी अपने रेजोल्यूशन पर जो किसी गैर सरकारी मेंबर ने पेश किया हो और जिससे एक या दूसरा फ़िरका मुतासर होता हो किसी मजलिसी व अकाम कानून या इम्पीरियल लेजिस्टिव काउंसिल में इस कोई कार्रवाई ना की जाए। अगर फ़िरका मुतासरा की 3/4 तादाद इस मुसवदा कानून या इसकी दफ़ा या रेजोल्यूशन की मुखालफत करें, यह फ़ैसला करना कि वो मुसवदा कानून या इसकी कोई दफ़ा या रेजोल्यूशन इस फ़िरके पर ज़रर के साथ असरअंदाज है, इस फ़िरके के लोगों का काम होगा जो इस मजालिस व अगान कानून के रुकन होंगे। इम्पीरियल काउंसिल के मुतालिक ये था कि इसमें मुंतखब हिंदुस्तानी मेंबरों की कुल तादाद का एक سلس مسلمان ہوں گے اور وہ مختلف صوبوں سے اسی تناسب کے مطابق جو ان کا صوبائی کونسلوں میں ہو جدا گانا مسلم انتخابی حلقوں سے منتخب ہوں۔ جو چیز مشترکہ ہندوستان کی تاریخ میں لکھنؤ پیکٹ کے نام سے مشہور ہے وہ یہی مشترکہ اسکیم تھی۔ بے شک لکھنؤ پیکٹ مسلم مسٹر جناح کی معاملہ فہمی، الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے کی صلاحیت اور بدگمان فریقوں کے درمیان افہام و تفہیم کی قابلیت کا ایک ایسا شاہکار ہے کہ بس ایک ہی دفعہ ظہور میں آ سکا۔ لیکن چودھری خلیق الزماں صاحب نے اس کو سیاست میں مسلمانوں کی ناتجربہ کاری پر محمول کیا ہے کہ انہوں نے اسی وقت تعداد آبادی کی بنا پر نیابت کا فیصلہ نہ کیا اور وہ بنگال میں 40% اور پنجاب میں 50% نیابت پر رضامند ہو گئے، اور ان صوبوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں تھے انہوں نے پاسنگ کے طور پر اضافی نشستیں حاصل کی۔ ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے وہ مسائل پیدا ہوئے جنہوں نے ہندو مسلم تعلقات میں زہر ملا دیا اور ہندوستان کی تقسیم کی بنیاد پڑ گئی، اور پھر سن 1947 میں جب ملک تقسیم ہوا تو پاکستان بنگال اور پنجاب کے وسیع علاقوں سے محروم ہو گیا۔ یہ عجیب رائے ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کا وہ سب سے پہلا بلوا جس کا برطانوی کابینہ میں ذکر ہے سن 1809 میں واقع ہوا، اور بنارس میں جہاں ہندو نہایت طاقتور تھے اس میں کئی سو آدمی قتل ہوئے اور 50 مسجدیں مسمار کی گئیں۔ کوپلینڈ کی رائے ہے کہ یہ بلوا عالمگیر اول کے اس فعل کا انتقام ہے کہ اس نے ہندوؤں کی نہایت متبرک زمین پر 100 برس قبل مسجد تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد 1871 اور 72 میں بلوے ہوئے، لیکن لاہور اور کرنال کے بلوے بڑے سخت تھے جو 1885 میں ہوئے، پھر دہلی 1886، ڈیرہ غازی خان 1889، بالا کوٹ 1891 اور بمبئی اور یو پی کے وسیع علاقوں میں 1883 میں بڑا کشت خون ہوا۔ کوپلینڈ کے نزدیک ان بلووں کا اصل اور خاص سبب یہ تھا کہ 1885 میں کانگریس کی تاسیس ہوئی اور آئندہ چند سال کے اندر اس نے عوامی اسٹیج پر اپنا مقام استوار کیا۔ ہنگاموں سے لبریز اور پریشانی کا یہ دوسرا زمانہ 1907 سے 1914 تک رہا، جس کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ منٹو مارل اصلاحات پر بحث و گفتگو جاری رہی۔ یہ اصلاحات قانون کی صورت میں منظور ہوئیں اور ان کا نفاذ ہوا۔ یہ بالکل صحیح رائے ہے۔ ہندو مسلم تعلقات میں زہر کی وہ علامتیں ہیں جو لکھنؤ پیکٹ سے بہت پہلے ظاہر ہو چکی تھیں۔ یہ زہر کیوں ملا اور کس نے ملایا؟ یہ بلوے بالکل اسی زہر کے اثر سے تھے جس نے راجہ سندھ کو سن 522 اور سن 523 میں دو دفعہ بلا وجہ مکران پر عربوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ابھارا تھا، اور سندھ کے بحری ڈاکوؤں کو لنکا کا وہ جہاز لوٹنے پر آمادہ کیا تھا جس میں مسلمان عرب سفر کر رہے تھے۔ ہندو مذہب کیسا ہی مبہم اور غیر معین ہو، مگر ہندو مذہب ہی کی بنا پر دنیا کی سب سے زیادہ متاثر قوم ہے۔ وہ جب ان بدھوں کے ساتھ رواداری نہ برت سکے جن کا مذہب ہندوستان ہی میں پیدا ہوا اور جو نسل، وطن اور کلچر کے اعتبار سے وہی تھے جو برہمنی مذہب کے ہندو، تو ان مسلمانوں کے ساتھ وہ کیسے رواداری برتتے یا برتیں گے جن کے مذہب و عقائد و اعمال معین اور قطعی ہیں اور ہندو مذہب کی بالکل ضد۔ مسلمانوں نے اپنی تاریخ کے ہر دور میں اس حقیقت کو فراموش کیا اور اس کے برے نتائج بھگتے۔ ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف عناد کا زہر ہے، اور اس کا سبب مسلمانوں کا مسلمان ہونا ہے۔ لکھنؤ پیکٹ، جدا گانا انتخاب اور وینٹیج وغیرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ البتہ یہ وہ تدبیریں ضرور تھیں جو مسلمانوں نے اس زہر سے بچنے کے لیے اختیار کی۔ جب شکاری کی گولی خطا کرتی ہے تو شکاری کو اپنے صید پر غصہ آتا ہے، خواہ وہ بھولا کبوتر ہو یا چالاک گلدار۔ اس کو چاہیے تھا کہ وہ گولی کے سامنے آ جاتا۔ وہی غصہ ہندوؤں کو مسلمانوں کی ہر اس تدبیر پر آتا رہا جو مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے کی، اور غصے کا اظہار ان بلووں سے ہوتا رہا جن کے وہ بدھوں کے زمانے سے عادی ہیں۔ اس بات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب بنگال تقسیم ہوا 1906 میں تو مغربی بنگال میں ہندوؤں کی اکثریت تھی اور مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی۔ ہندو یہ بھی گوارا نہ کر سکے کہ بنگال کے ایک حصے میں مسلمانوں کی اکثریت ہو، اور انہوں نے اس تقسیم کے خلاف سخت شورش کی۔ اگر 1916 میں مسلمان یہ مطالبہ کرتے کہ پورے بنگال میں تعداد آبادی کی بنا پر ان کو اکثریت کی حیثیت سے نیابت دی جائے تو ہندو اس کو ہرگز منظور نہ کرتے، اور یہی پنجاب کے معاملے میں ہوتا۔ لہٰذا ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان 1916 میں کوئی معاہدہ نہ ہوتا اور وہ سیاسی فوائد جو مرکز میں ایک تہائی نیابت، صوبوں میں ونٹیج، پنجاب میں انتخاب جداگانہ کے ساتھ 50% اور بنگال میں 23% 23 غیر مسلموں کے مقابلے میں 5 مسلم نشستوں کی جگہ 40% مسلم نیابت سے حاصل ہوئے اور تا تقسیم ہند حاصل رہے، ان سے وہ محروم رہتے۔ لکھنؤ پیکٹ ہوا مگر اس سے تمام کام کی تکمیل نہ ہوئی۔ اس ہندو مسلم سمجھوتے کے مطابق حکومت برطانیہ سے آئینی اصلاحات حاصل کرنے کے لیے مسٹر جناح کو بڑی سخت جدوجہد کرنی پڑی، اور یہ مسلم لیگ اور کانگریس کے اس مقصد کو پورا کرنے کی سعی کے ساتھ کہ ملک کے انتظام میں حکومت میں مستحکم اور مسلسل اصلاح کی جائے۔ انتظام حکومت میں اصلاح کے لیے انہوں نے انڈین ڈیفنس فورس بل اور ابتدائی تعلیم کے مسودہ قانون پر سن 1917 میں پرزور تقریریں کیں۔ انہوں نے اس وقت سخت اصرار کیا کہ آئینی اصلاحات کی جو اسکیم مرتب کی جائے، اس سے قبل کہ وہ آئین کی حیثیت سے پارلیمنٹ میں منظور ہو، ہندوستانیوں کو اس کا موقع دیا جائے کہ وہ اس پر غور و بحث کریں۔ اس زمانے میں اس پر گفتگو تھی کہ برطانوی پارلیمنٹ میں ہندوستانیوں کی معقول نیابت ہونی چاہیے۔ مسٹر جناح نے اس پر بھی ہندوستان کی بڑی قوت کی ترجمانی کی۔ اسی دوران میں مسز اینی بیسنر نے بڑے جوش سے ہوم رول کا نعرہ بلند کیا۔ ہوم رول لیگ قائم ہوئی اور اس کی طرف سے ایسا سخت ایجیٹیشن کیا کہ مدراس گورنمنٹ نے مسز اینی بیسنرٹ کے خلاف تعزیری کارروائی کرنے کے لیے مرکزی حکومت کو متوارڈ لکھا۔ بالآخر وہ اور ان کے رفقا نظر بند کیے گئے۔ ابتدا میں مسٹر جناح نے ہوم رول لیگ اور اس کی سرگرمیوں کی طرف قطعی توجہ نہ دی، لیکن مسز اینی کی گرفتاری کے بعد بڑے جوش سے اس میں شریک ہو گئے، حتیٰ کہ ہوم رول لیگ کے ارکان کی درخواست پر انہوں نے اس کی صدارت بھی منظور کر لی۔ ہوم رول لیگ میں شرکت اور اس کی صدارت کی وجہ سے لارڈ ولنگٹن اور مسٹر جناح کے درمیان وار کونسل کے سلسلے میں اس قدر شدید اختلاف ہوا کہ مسٹر جناح آستینیں چڑھا کر کھڑے ہو گئے کہ بمبئی کی طرف سے لارڈ ولنگٹن کو ہرگز رخصتی پارٹی نہیں دی جائے گی۔ اس میں مسٹر جناح کی ذاتی بہادری اور قیادت کی صلاحیت کا ایسا شاندار مظاہرہ ہوا کہ اس کی یادگار میں اہل بمبئی نے جناح ہال تعمیر کیا۔ مسز اینی کی گرفتاری کے ساتھ ہی حکومت کی طرف سے دوار گیر شروع ہو گئی۔ مسٹر جناح نے اس مسبدانہ پالیسی کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کونسل اور کانگریس کمیٹی کا مشترکہ جلسہ ہوا، جس میں چند ریزولیوشن منظور ہوئے اور ایک مشترکہ بیان مرتب کیا گیا۔ اس بیان میں وائسرائے، بعض گورنروں اور برطانوی اہل سیاست کی اس حرکت کے خلاف سخت احتجاج کیا گیا کہ وہ امپیریل لیجسلیٹو اسمبلی کے 19 ارکان کی یادداشت کے اصولوں کو غلط معنی پہنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس طویل بیان کے اہم اقتباسات وزیر ہند اور وزیر اعظم برطانیہ کو بحری تار کے ذریعے بھیج دیے گئے۔ پالیسی کا اعلان۔ عراق کی مہم میں بدنظمیاں ہوئیں۔ آسٹن چیمبرلین پر، جو اس وقت وزیر ہند تھے، مسٹر مونٹیگو نے سخت نکتہ چینی کی۔ مسٹر چیمبرلین کو استعفیٰ دینا پڑا۔ مسٹر مونٹیگو ان کی جگہ وزیر ہند ہوئے۔ ان کو ہندوستان کے حالات کا اچھا علم تھا اور وہ خوش تدبیر آدمی تھے۔ انہوں نے وزارت ہند کا عہدہ اختیار کرتے ہی 20 اگست 1917 کو مندرجہ ذیل بیان دیا۔ ملک معظم کی حکومت کی یہ پالیسی ہے اور حکومت ہند اس سے متفق ہے کہ ہر شعبے میں ہندوستانیوں کو ترقی کے ساتھ شریک کیا جائے، اور حکومت خود اختیاری کی تنظیمات کو اس نظر سے بتدریج بڑھایا جائے کہ سلطنت برطانیہ کے جزء لا ینفک کی حیثیت سے رفتہ رفتہ ہندوستان میں ذمہ دار حکومت قائم ہو۔ چنانچہ ملک معظم کی حکومت نے ملک معظم کی منظوری سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان جانے کے لیے وائسرائے کی دعوت قبول کر لوں۔ ان معاملات پر وائسرائے نے اور حکومت ہند سے گفتگو کروں وائسرائے اور حکومت ہند سے گفتگو کروں وائسرائے کے ساتھ مل کر مقامی حکومتوں اور صوبائی حکومتوں کی رائے پر غور کروں، نیابی اور دوسری تنظیمات کی تجاویز حاصل کروں۔ ان تجاویز پر بحث کرنے کے لیے پورا موقع دیا جائے گا، جو مناسب وقت پر پارلیمنٹ میں پیش کی جائیں گی۔ مسٹر جناح نے حکومت برطانیہ سے پالیسی کے اعلان کا مطالبہ کیا اور وزیر ہند نے پالیسی کا یہ اعلان کیا۔ بیان طور پر یہ مسٹر جناح کی فرمائش کی تعمیل تھی۔ ہندوستان میں اس اعلان کا خیر مقدم کیا گیا۔ مسٹر مونٹیگو 10 नवंबर 1917 को हिंदुस्तान आए। लॉर्ड डोनोमोर, सर विलियम ड्यूक, बहुपिंदर नाथ बासु और चार्ल्स रॉबर्ट्स बहसियत अरकान मिशन इनके साथ थे। मिशन ने मुख्तलिफ सूबों का दौरा किया। हर ख्याल के वफूद से इसने मुलाकातें की, फिर दिल्ली में कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला रहा। गवर्नरों से, वालियाने मुल्क की कमेटियों से और मुल्क के अहले सियासत से उसने बातें की। मौलाना मोहम्मद अली ने, जो इस वक्त नज़रबंदी थे, मिलना चाहा। इनको इजाज़त नहीं दी गई। नवाब मोहम्मद इजहा खान साहब, ऑनरी सेक्रेटरी अलीगढ़ कॉलेज की सरकर्दगी में मुसलमानों का वफ्द मिस्टर मोंटिगो से मिलने दिल्ली आया। इसके लिए मुलाकात की ये शर्त कायम की गई कि एड्रेस से अली बरादरान का जिक्र खारिज करें। वफ्द ने इसका ये गैर तमद्दुनाना जवाब दिया कि वफ्द के अरकान ज़ाती हैसियत में नहीं मिल रहे, बल्कि ये वफ्द मुसलमानों की तरफ से है, इसलिए एड्रेस में वफ्द ना कोई इजाफा कर सकता है और ना इसमें कुछ से कुछ खारिज कर सकता है। हुकूमत ने ये अज़र कबूल नहीं किया और ये वफ्द मिस्टर मोंटिगो से नहीं मिला। मिस्टर गांधी मिसेस एनी बेसमेंट से पंडित मदन मोहन मालवी, मिस्टर चिंतामणि, इमाम साहब जामा मस्जिद दिल्ली, बेगम साहिबा भोपाल, राजा साहब महमूदाबाद और मिस्टर जिना मिले। मिस्टर जिना के मुतालिक मिस्टर मोंटिगो ने अपनी डायरी में लिखा, जिना बड़े होशियार आदमी हैं और ये बड़ा शर्मनाक जुल्म है कि ऐसे शख्स के लिए इसका मौका नहीं है कि वो अपने मुल्क के उमूर के इंसराम में शरीक हो। हिंदुओं और मुसलमानों में कशीदगी। इसका ऐलान हो गया कि हिंदुस्तान को कुछ दे दिया जाएगा, बस अब तायुन बाकी है कि क्या दिया जाएगा। इसकी राह में दुश्वारियाँ पैदा हो रही हैं और दुश्वारियाँ पैदा की जा रही हैं। एंग्लो इंडियन लोग और एंग्लो इंडियन अखबारात इस स्कीम की मुखालफत कर रहे हैं। लॉर्ड सिनहम हिंदुस्तान में इसके खिलाफ लिख रहे हैं। खैर, ये होता है और ये समझा जाता कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान की आज़ादी के मुखालिफ हैं और हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इफ्तराक पैदा करना चाहते हैं। मगर ये क्यों हुआ कि हिंदू मुस्लिम बलवे शुरू हो गए? आरा में हिंदुओं ने मुसलमानों पर सख्त वहशियाना मजालिम किए। और फिर ये क्यों हुआ कि मिस्टर गांधी जैसे दानिशमंद और मुहिब वतन हिंदू ने एक अंग्रेज़ मिस्टर इरोन के ख़त के जवाब में वो ख़त लिखा और स्टेट्समैन में शाया हुआ जिसका इक्तबास दर्ज ज़ेल है? गलत या सही, गाय की पूजा हिंदू फितरत पे दाखिल है और मुझको इससे कोई मुफर नज़र नहीं आता कि ईसाई और मुसलमान एक तरफ हों, हिंदू दूसरी तरफ, और इनके दरमियान इस मसले पर नहायत मुतासिबाना और खूनी जंग हो। मगर सिवाय इसके कि हिंदू अहिंसा के इस मज़हब को कबूल करें और इस पर अमल करें, जिसको मैंने अपने तौर पर इख्तियार किया है और ज़िंदगी में मेरा वो हकीर मिशन है जिसकी मैं तबलीग करता हूँ, जो हकीकत है, इसका सामना करना चाहिए। ये ना समझा जाए कि इस गावकशी को, जो यूरोपियनों के लिए हो रही है, हिंदू बिल्कुल महसूस नहीं करते। मैं जानता हूँ कि इनका गुस्सा इस खौफ के नीचे दबा हुआ है जो अंग्रेज़ों की हुकूमत ने इनमें पैदा कर दिया है, लेकिन हिंदुस्तान के तोलवर्स में एक भी हिंदू ऐसा नहीं जिसको ये तवक्को ना हो कि वो एक दिन अपने मुल्क को गावकशी से पाक करेगा। मगर मैं जानता हूँ कि हिंदू मज़हब के मिजाज के ख़िलाफ़ वो इससे भी दरेग नहीं करेगा कि ईसाइयों और मुसलमानों को बज़ोर शमशीर गावकशी के तर्क करने पर मजबूर करें। इस सब के बावजूद दिसंबर 1917 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सालाना इजलास एक ही जगह कलकत्ते में मुनक़द हुए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मुश्तरक तौर पर आईनी इस्लाहात की जो स्कीम पेश की थी उसकी तायद में रेजोल्यूशन मंजूर किए। अलबत्ता सर रज़ा अली ने मुस्लिम लीग के इजलास में एक रेजोल्यूशन पेश किया और वो मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर हुआ, जिसमें यह शिकायत की गई थी कि आरा में मुसलमानों पर हिंदुओं के मजालिम को हिंदू लीडरों ने खामोशी से देखा और इसकी मजम्मत नहीं की। जून 1918 में मोंटिगो चेम्सफर्ड रिपोर्ट शाया हुई। इसमें लीग और कांग्रेस की तजवीज़ से मुख्तलिफ के एग्जेक्टिव आमिला मुस्तकिल हो वजारतें थीं जिनकी बका पूरे ईवान के एतमाद पर मुनहसर थी। मालियात और नज़्म व इंतज़ाम सूबों में महफूज शोबे थे जिनका इंतज़ाम व अहतमाम गवर्नर के ज़िम्मे था। तालीम और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वगैरह वो शोबे थे जिनका इंतज़ाम व अहतमाम वजारतों को मुंतकिल किया गया। इन तजावीज़ पर गौर करने के लिए अगस्त 1918 में कांग्रेस का ख़ास इजलास बम्बई में मुनक़द हुआ और वहीं मुस्लिम लीग ने अपना इजलास किया। कांग्रेस में इस वक्त कई फरीक थे, इसलिए कांग्रेस की राय मुतफरक थी। اعتدال پسندوں اور انتہا پسندوں میں کسی طرح کا ساز نہیں ہوتا تھا۔ اعتدال پسند کانگریس کے اجلاس میں شریک تک نہیں ہوئے۔ صدر نے 2 روز تک جلسہ ملتوی رکھا، شاید بڑی کوشش سے کہ جب چند اعتدال پسند آئے تو ناکافی، ناقابل اطمینان اور مایوس کن کہہ کر ترمیمات کے ساتھ اصلاحات کی منظوری کا ریزولوشن پاس ہوا۔ مسلم لیگ نے اپنے ریزولوشن میں اصلاحات کی مذمت نہیں کی بلکہ یہ رائے دی کہ ترمیمات کے ساتھ مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات منظور کر لی جائیں۔ سرجن مسٹر جنا نے ان تجاویز پر ایک اخباری بیان دیا جس میں برطانوی اعلان کے اس حصے سے انہوں نے اختلاف کیا کہ ترقی کے ساتھ ذمہ دار حکومت کا حصول محض صوبوں تک محدود ہے۔ ان کی رائے یہ تھی لوکل سیلف گورنمنٹ صوبوں اور مرکز میں ایک ساتھ ترقی کرے۔ انہوں نے اس پر سخت اصرار کیا کہ سوائے ان قوانین کے جو ملک کے امن و امان اور حفاظت سے متعلق ہوں، کسی میں گورنر جنرل یا اجلاس کونسل کے سرٹیفکیٹ سے کام نہ لیا جائے، بلکہ ہر مسودہ قانون، آئینی اور پارلیمنٹری ضوابط کے مطابق منظور ہو۔ رولٹ ایکٹ، آئینی اصلاحات کی رپورٹ ہندوستانیوں کے مطالبے سے کتنی ہی کم صحیح، مگر اختیار میں ترقی کی نوید تھی، لہٰذا امید افزا۔ اس کے ساتھ ہی رولٹ کمپنی کی سفارش پر، جو 1917 میں بصدارت سر سڈنی رولٹ اس غرض سے قائم کی گئی تھی کہ تحقیقات کر کے بتائیں کہ ملک میں کس قدر سازشیں موجود ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے اور ان کے استعمال کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائیں، فروری 1919 میں حکومت ہند نے 2 مسودات قانون مرکزی اسمبلی میں پیش کر دیے، جن میں سے ایک کا نام انڈین کرمنل لاء امینڈمنٹ بل نمبر 1 تھا اور دوسرے کا نام دی کرمنل لاء ایمرجنسی پاورز بل نمبر 2۔ یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے نہایت جابرانہ تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ان کی کوئی ضرورت نہ تھی، مگر ہندوستان کی تمام سیاسی انجمنوں کے احتجاج اور ہر خیال کے ہندوستانیوں کی مخالفت کے باوجود یہ اسمبلی میں آئے۔ اصلاحات کی شیرونی میں ان جابرانہ قوانین کی تلخی مٹلانے سے انگریز ماہر مدبروں کا مقصد یہ تھا کہ آزادی خواہ پارٹیاں جابرانہ قانون کے خلاف ایجیٹیشن میں لگ جائیں اور ان نرم مزاج ہندوستانیوں کو، جن سے حکومت برطانیہ کا ساز ہو سکتا تھا، نیا آئین برتنے کا پورا موقع ملے۔ مسٹر گاندھی نے رولٹ کمیٹی کی رپورٹ پڑھنے کے بعد اپنے اس ارادے کا اعلان کیا کہ مجوزہ قوانین کے خلاف ستیہ گرہ کریں گے۔ انہوں نے ایک عہد نامہ مرتب کیا جس کا مفہوم تھا کہ ستیہ گری عہد کرتا ہے کہ اگر یہ مسودات بطور قانون منظور ہو گئے تو جب تک یہ واپس نہ لیے جائیں وہ ان کی اور ان تمام قوانین کی پابندی سے انکار کرے گا جن کو وہ کمیٹی مناسب سمجھے گی جو بعد میں قائم ہوگی۔ مسٹر گاندھی نے مشورے کے لیے اور اس عہد نامے پر دستخط کرنے کے لیے کانگریس کے ان مقتدر ارکان کو مدعو کیا جنہوں نے 24 فروری کو احمد آباد میں اس عہد نامے پر دستخط کیے۔ اس کے بعد ہندوستان کے دوسرے مقامات پر سینکڑوں آدمیوں نے دستخط کیے۔ مسٹر گاندھی کی اس دھمکی کا حکومت پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے سرمائی اجلاس امپیریل کونسل میں غور و بحث کے لیے ایک مسودہ قانون پیش کر دیا۔ مسٹر جنا نے اسمبلی میں اس مسودہ قانون کی سخت مخالفت کی اور سازشوں کے انسداد کے لیے رولٹ کمیٹی جو تدابیر تجویز کی تھی ان کے متعلق انہوں نے کہا کہ کوئی مہذب حکومت یہ تصور نہیں کر سکتی کہ ان سفارشات کو قانون کی صورت میں منظور کرے، مگر کوئی دلیل اور حجت کام نہ آئی۔ رولٹ ایکٹ پاس ہو گیا اور وائسرائے نے فوراً اس کی منظوری دے دی۔ مسٹر جنا نے وائسرائے کو ایک مفصل خط لکھا جس کی بڑی شہرت ہوئی، اور اسی خط میں مسودہ قانون کی منظوری کے خلاف انہوں نے احتجاجاً امپیریل لیجسلیٹو کونسل کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ مسٹر گاندھی نے رولٹ ایکٹ کی منظوری کے بعد دوسرا اتوار اس کے لیے معین کیا کہ لوگ عجز و نیاز کے ساتھ دعا کریں، اور یہ ہدایت کی کہ اس دن ہڑتال کی جائے اور سب لوگ روزہ رکھیں۔ وہ اتوار 30 مارچ کو تھا۔ پھر یہ تاریخ کسی وجہ سے تبدیل کر کے 6 اپریل مقرر کی گئی۔ اس سے بڑی غلط فہمی ہوئی۔ دہلی میں 30 مارچ کو جلوس نکلا، اس پر پولیس نے گولی چلائی۔ آخری تجویز کے مطابق 6 اپریل کو تمام ہندوستان میں یوم ستیہ گرہ منایا گیا۔ ہڑتالیں ہوئیں، جلوس نکلے، جلسے ہوئے، ان میں پرجوش تقریریں کی گئیں۔ بمبئی میں یوم ستیہ گرہ منا کر مسٹر گاندھی بعزم پنجاب دہلی روانہ ہوئے۔ پلوال کے اسٹیشن پر ان کو حکم امتناعی ملا کہ وہ پنجاب میں داخل نہ ہوں۔ مسٹر گاندھی نے تعمیل سے انکار کیا۔ اس پر ان کو پولیس کی حراست میں واپس بمبئی بھیج دیا گیا۔ اس واقعے سے تمام ملک میں شورش ہو گئی۔ 11 اپریل 1919 کو امرتسر میں ستیہ گرہ کے جلسے کا اعلان کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈاکٹر سیف الدین کچلو اور ڈاکٹر ستیہ پال کو گفتگو کرنے کے لیے اپنے بنگلے پر بلایا اور وہیں سے کسی نامعلوم مقام کو بھیج دیا۔ اس سے لوگ مشتعل ہوئے اور جلوس کی صورت میں ڈپٹی کمشنر کے بنگلے کی طرف چل پڑے۔ فوج نے جلوس کو روکا۔ مجمع نے فوج پر اینٹیں اور پتھر پھینکے۔ فوج نے گولی چلائی۔ عوام میں جوش و جنون کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ 5 انگریز ہلاک ہو گئے۔ امرتسر کو فوج کے انتظام میں دے دیا گیا۔ اس روز بمبئی، کلکتہ، لاہور اور حیدرآباد میں بڑے فسادات ہوئے۔ باب نمبر 5، پہلی عالمگیر جنگ اور مسئلہ خلافت۔ اٹلی اور ترکیہ کے درمیان کوئی وجہ مخاصمت نہ تھی۔ طرابلس غرب کی تمام آبادی مسلمان تھی اور نسلاً عرب اور ترک، تھوڑے سے اطالوی بھی تھے۔ ان کو حکومت عثمانیہ سے کوئی شکایت نہ تھی۔ 2 دسمبر 1910 تک وزیر خارجہ اٹلی نے اطالوی پارلیمنٹ میں یہ اعلان کیا کہ ہم ترکی سلطنت کی سالمیت چاہتے ہیں اور یہ کہ طرابلس ترکی رہے، مگر بلا سبب اور ترکوں کی طرف سے بلا کسی اشتعال کے 1911 میں اٹلی نے اعلان کر دیا کہ وہ طرابلس پر قبضہ کرے گا۔ اٹلی کو اس پر جلن تھی کہ فرانس تیونس پر قابض تھا۔ ساحل افریقہ سے قریب ہونے کی بنا پر وہ تیونس کو اپنا حق سمجھتا تھا۔ فرانس نے اپنے خلاف اطالویوں کی یہ شکایت رفع کرنے کے لیے خفیہ طور پر رضامندی دے دی کہ اٹلی طرابلس پر قبضہ کر لے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ برطانیہ نے باضابطہ اٹلی کا یہ اقدام منظور کیا، لیکن اس اہم مسئلے پر اس نے سکوت اختیار کر کے اٹلی کی حوصلہ افزائی کی، اور پھر یہ مدد بھی دی کہ مصر کی غیر جانبداری کا اعلان کر کے ترکوں کو براہ راست مصر طرابلس الغرب میں فوجیں بھیجنے سے روک دیا۔ برطانیہ کو اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ مصر اس وقت تک ترکوں کا ملک تھا۔ انور بے کی قیادت میں ترک مقامی عربوں کی تنظیم کر کے بڑی بہادری سے طرابلس کی مدافعت کر رہے تھے، مگر 1912 کے آغاز میں یونان کے مشہور فتنہ پرداز وزیر اعظم موسیو وینی زیلوست کی کوشش اور تدبیر سے ترکوں کے خلاف یونان، بلغاریہ اور سربیا کا اتحاد قائم ہو گیا، اور پھر اس اتحاد میں مونٹی نیگرو بھی داخل ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی مسیحی آبادی کے حقوق کی حفاظت کے بہانے سے، جو یورپ کی عیسائی سلطنتوں کا ایک عرصے سے معمول تھا، ان سب نے ترکوں کو جنگ کا الٹیمیٹم دے دیا۔ ترکوں نے یہ دیکھ کر کہ دو محاذوں پر ایک ساتھ جنگ دشوار ہے، فوراً اٹلی سے معاہدہ صلح کیا اور طرابلس سے اپنی فوجیں واپس بلانے پر رضامند ہو گئے۔ اس طرح عملاً انہوں نے طرابلس پر اٹلی کا قبضہ تسلیم کر لیا۔ اس کے جواب میں اٹلی نے جزائر بحیرہ ایجین سے اپنی فوجیں ہٹانا منظور کر کیا، مگر یہ وعدہ اس نے ایفا نہ کیا۔ بلقان میں جنگ شروع ہو گئی۔ ترکوں کو محض اس وجہ سے مسلسل شکستیں ہوئیں کہ ان کی افواج میں کثرت سے مقامی عیسائی آبادی کے لوگ تھے، جن کو حملہ وروں کے ساتھ ہمدردی تھی۔ دشمن کے خفیف سے دباؤ سے یہ عیسائی فوج سپاہی بھاگنے لگتے تھے اور اپنے گھروں میں جا کر دم لیتے تھے۔ پھر یہ بھی تھا کہ ترکوں کی فوج کی تنظیم اچھی نہ تھی۔ ترکوں کا دستوری انقلاب 1908 میں ہوا تھا، اور نوجوان ترکوں کو دویل یورپ کی در اندازیوں کی وجہ سے فوج اور ملکی انتظامات میں وہ تمام اصلاحات نافذ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا جو مد نظر تھیں۔ سب سے بدتر بات یہ تھی کہ بڑے ترک افسروں اور اعمال حکومت میں اب بھی بہت سے ایسے تھے جو دویل یورپ کی سازشوں میں شریک تھے، ان سے رشوتیں لیتے تھے اور اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے تھے۔ جنگ بلقان میں ترکوں کا بڑا سخت نقصان ہوا۔ وہ تو آخر میں مفتوحہ علاقے کی تقسیم پر خود بلقائی ریاستوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور پھر جنگ۔ اس لیے ترکوں نے ایڈربرا نوپل، دیموتیکا اور قرط کلیسا دوبارہ فتح کر لیے، ورنہ اسی وقت یورپ میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ پہلی جنگ عظیم۔ اسی میں 1914 کی عالمگیر جنگ شروع ہو گئی۔ برطانیہ کی یہ شرارتیں کہ ترکوں نے جو دو کروزر برطانیہ سے خریدے تھے، ان کی قیمت ادا کر دی تھی، وہ اس نے ضبط کر لیے۔ ترکوں کی فوج کو برائے مصر طرابلس نہیں جانے دیا گیا۔ ترابس پر اٹلی کے حملے کو تحسین آمیز سکوت کے ساتھ پسند کیا۔ فرانس کا یہ پاجی پن کہ اپنے تیونس کے قبضے کے خلاف اٹلی کی حاسدانہ سوزش رفع کرنے کے لیے اس نے ترابس پر اٹلی کے حملے کی تائید کی۔ روس صدیوں سے بازنطینی روایات و سلطنت کی وراثت کا دعوے دار تھا اور قسطنطنیہ پر قبضے کا طالب، لہٰذا ترکوں کے لیے کوئی صورت نہ تھی کہ وہ جنگ عظیم اول میں انگلستان اور فرانس کے حلیف بنتے۔ ان کے لیے غیر جانبدار رہنا بھی اس وقت ممکن نہ تھا، لہٰذا انحطاط کے باوجود یورپ کی سیاست میں ترکی حکومت کا اتنا دخل ضرور تھا کہ ہر فریق اس سے فائدہ اٹھاتا۔ چونکہ ترابس اور بلقان کی جنگوں میں جرمنی کا طرز عمل ترکوں کے خلاف نہیں تھا، فتح ایڈرنوپل پر قیصر جرمنی نے سلطان محمد خامس کے نام تہنیت کا تار بھیجا۔ بلقان میں ترکی فوج کی کمزوریاں ظاہر ہونے پر جب حکومت ترکیہ نے فوج کی تنظیم درست کرنے کا اہتمام کیا تو حکومت جرمنی نے اس میں ان کے ساتھ تعاون کیا، اور اس کے لیے جنرل فان درغولتر کو ترکیہ بھیج دیا۔ اس طرح ترک جرمنی کے حلیف بن کر جنگ عظیم میں شریک ہوئے۔ ترکوں کے اس اعلان کے ساتھ ہی برطانیہ نے اپنی سیاست کی میں مصر کی خود مختاری کا اعلان کیا اور جزیرہ قبرص کا اپنی سلطنت کے ساتھ الحاق کر لیا۔ 1908 سے 1914 تک ترکوں کے قبضے سے بہت سے علاقے نکل چکے تھے۔ مقدونیہ، ایپیرس، البانیہ اور تربس کا بڑا حصہ، بحیرہ ایجین میں کریٹ، قبرص اور کئی دوسرے جزائر، بلغاریہ، بوسینیا، ہرزگووینیا کی شہنشاہی یورپ میں اور مصر و ترابس کی افریقہ میں، یہ اتنے عظیم نقصانات تھے کہ ان کے نصف اور چوتھائی سے ایک ایک سلطنت بن سکتی تھی۔ جس وقت ترکیہ جنگ عظیم میں شریک ہوا، مسلمانان ہند بے قرار ہو گئے۔ اس سے پہلے ترکیہ کے ہر ہر ملک کا جانا ان کے دلوں پر ایک ایک زخم چھوڑ گیا تھا۔ اب نئے اندیشے پیدا ہوئے۔ جزیرۃ العرب، امامکن مقدسہ، خلافت، اگر جرمنی کو شکست ہوئی تو دنیا میں مسلمانوں کا کہیں ٹھکانہ نہ رہے گا۔ ترکیہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی واحد آزاد سلطنت تھی، اور خلافت کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ امید قائم کہ کسی وقت مسلمانان عالم کے لیے مرکزیت کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ وطن کے ساتھ ویسی ہی محبت کے باوجود جو سب کو ہوتی ہے، مسلمانوں کا مزاج ہمیشہ آفاقی رہا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مسلمان دنیا کے ہر حصے میں موجود ہیں، اور بغیر زبان سے اعلان کیے ہر مسلمان کو اپنے اس عالمگیر قوم کا جز سمجھتے تھے، اور امور عالم سے اس کو گہری دلچسپی ہے۔ برطانیہ کو معلوم تھا کہ مسلمانان ہند ترکیہ کے لیے نہایت فکر مند اور مضطر ہیں، اور ہندوستان کے مسلمانوں سے اس جنگ میں برطانیہ کو مدد بھی لینی تھی۔ لارڈ جارج، وزیر اعظم برطانیہ، نے اعلان کیا کہ نہ ہم اس لیے جنگ کر رہے ہیں کہ ترکیہ کو تھیرس اور ایشیائے کوچک کی زرخیز اور مشہور سرزمین سے محروم کر دیں، جس کی آبادی اکثریت کے ساتھ ترکی نسل ہے۔ مسلمانوں کا دعویٰ یہ تھا کہ پورا جزیرۃ العرب، جس میں عراق، حجاز، شام، فلسطین شامل ہیں، اور تمام اماکن مقدسہ واقع ہیں، راست خلیفہ مسلمین خلیفۃ المسلمین کی سیادت میں رہنا چاہیے۔ جنگ میں جرمنی کو شکست ہوئی اور اس کے تمام حلیفوں کو شکست ہوئی۔ ہنگامی معاہدہ صلح پر دستخط ہوئے۔ اس ہنگامی معاہدہ صلح میں ترکیہ کے لیے یہ شرائط تھیں، اپنی تمام افواج برخاست کرے گا، اس کے جنگی جہاز فاتحین ضبط کریں گے، ملک کی ریلوں کی نگرانی اور ان پر تصرف کا اتحادیوں کو حق ہوگا، ایشیائے کوچک اور عرب میں سرحدوں کے تعین کے علاوہ اندرون ملک کا انتظام ترکیہ ہی کے اختیار میں رہے گا۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر اثر۔ بے شک دنیا میں جہاں کہیں مسلمان تھے، ترکیہ کی اس مصیبت کو عالم اسلامی کی مصیبت سمجھ رہے تھے اور نہایت سراسیمہ تھے، لیکن ہندوستان کے مسلمان سب سے زیادہ۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ وہ 150 برس سے انگریزوں کی محکومیت میں مبتلا تھے، اس لیے اس سے واقف تھے کہ اس کی مضرتیں اور مصائب کیا ہیں۔ برطانیہ کے وعدوں پر اعتماد کر کے انہوں نے اس جنگ میں اس کی پوری مدد کی تھی، اور اسلامی تعلیمات کے خلاف مسلمان ترکوں اور خلیفہ کے مقابلے میں وہ اس کی طرف سے لڑے تھے۔ اب یہ خواب شیریں خواب پریشان ثابت ہو رہا تھا کہ کبھی مسلمان متحد ہو کر خلیفۃ المسلمین کی قیادت میں دنیائے اسلام کو یورپ کے تسلط سے آزاد کرائیں گے۔ کیا کسی نے ہندوستان کے عام مسلمانوں میں پان اسلامزم، اتحاد اسلامی کا پروپیگنڈا کیا تھا؟ کیا کسی نے ان کو یہ اونچی سیاست سمجھائی تھی کہ خلافت کے خاتمے کے بعد اسلام کی مرکزیت ختم ہو جائے گی اور مسلمان امور عالم میں کسی متحدہ اقدامی عمل کے قابل نہیں رہیں گے؟ نہیں، نہ مسلمانوں کے پاس اخبارات تھے، نہ انجمن تھی، نہ لیڈر تھے۔ 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی تھی اور ابھی تک عوام تک نہیں پہنچی تھی۔ محمد علی اور شوکت علی 1912 سے سامنے آئے تھے اور 1914 سے نظر بند تھے۔ دو دو تین تین ورق کے چند اردو اخبارات نکل رہے تھے جن پر ہر زمانے میں یہ پابندی عائد تھی کہ ان مسائل پر کچھ نہ لکھیں جو جنگ سے متعلق ہوں۔ ان کی استطاعت سے یہ باہر تھا کہ ترکوں کی اور خلافت کی حمایت میں دنیا کے مسلمانوں اور ہندوستان کے مسلمانوں کو مضطرب اور بےقرار کر دیں۔ کل مومن، اخوت، قرآن کا یہ سبق مسلمانوں کی فکر پر چھایا ہوا تھا۔ ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ مسلمانوں کو مسلمان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے۔ جس اسلامی فکر کے تقاضے محمد علی، شوکت علی اور حسرت موہانی اپنی جانوں پر کھیلنے کے لیے آمادہ ہوئے، وہی ہر عام مسلمان کے دل میں کام کر رہی تھی۔ محمد علی اور شوکت علی ابھی تک نظر بند ہی تھے کہ ہنگامی صلح کا اعلان ہوا۔ انگریزوں نے قسطنطنیہ پر وہ ظالمانہ فوجی قبضہ کیا جو کیپیچولیشن کہتے ہیں۔ اس میں فاتح فوج کو لوگوں کے نجی سکونتی مکانات تک پر تصرف کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ موصل پر انگریزوں نے جارحانہ اقدام کیا۔ اس پر ہندوستان میں جا بجا احتجاجی جلسے ہوئے جن میں قابل ذکر مندرجہ ذیل ہیں۔ مدراس میں بصدارت سیٹھ یعقوب حسن 17 جنوری 1919، لکھنؤ میں بصدارت مولانا عبدالباری فرنگی محل 26 جنوری 1919، آل انڈیا مسلم کانفرنس لکھنؤ بصدارت سر ابراہیم ہارون جعفر 22 ستمبر 1919، اور دہلی میں بصدارت آنریبل مسٹر فضل الحق 23 نومبر 1919۔ لکھنؤ کی مسلم کانفرنس میں اس خیال پر گفتگو ہوئی کہ خلافت، حرمین اور امامکن مقدسہ کے تحفظ کے لیے کوئی مستقل نظام ہونا چاہیے۔ بمبئی کے نمائندوں نے یہ اطلاع دی کہ بمبئی کے سیٹھوں نے بمبئی میں مجلس خلافت کے نام سے کوئی انجمن قائم کی ہے، اسی کو آل انڈیا انجمن قرار دے دیا جائے۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ آل انڈیا سینٹرل خلافت کمیٹی قائم کی جائے جس کا مرکز بمبئی میں ہو۔ کانفرنس میں اس مفہوم کا ریزولوشن منظور ہوا اور خلافت کمیٹی قائم ہو گئی۔ سیٹھ چھوٹانی خلافت کمیٹی کے صدر اور حاجی صدیق کھتری سیکرٹری منتخب ہوئے۔ نظر بندی سے رہائی کے بعد صدیق کھتری کی جگہ مولانا شوکت علی سیکرٹری ہو گئے۔ خلافت کانفرنس کا پہلا جلسہ۔ لکھنؤ پیکٹ 1916 کے بعد اگرچہ ہندو مسلم فسادات بھی ہوئے، لیکن مسلمانوں اور ہندوؤں کا میل اور یگانگت ہی کی طرف تھا۔ رولٹ ایکٹ کی ایجیٹیشن اور پنجاب کی فائرنگ نے ان دونوں کو اور زیادہ قریب کر دیا تھا۔ اظہار اخلاص کے معاملے میں مسلمان حماقت کے درجے تک پرجوش واقع ہوئے ہیں۔ سوامی شردانند کو انہوں نے محض اس کے انعام میں جامع مسجد کے متکبر پر کھڑا کر کے تقریر کرائی تھی کہ اس نے ستیہ گرہی کے جلوس میں انگریز فوجیوں کی رائفلوں کے سامنے اپنا سینہ پیش کیا تھا۔ ہندو اس سے بہت خوش تھے کہ رولٹ ایکٹ کے ایجیٹیشن میں، اس کے باوجود کہ اس کے لیڈر مسٹر گاندھی ہیں، مسلمان پورا ساتھ دے رہے ہیں۔ جن لوگوں نے ستیہ گرہی کے معاہدے پر ابتدان دستخط کیے تھے ان میں یہ مسلمان بھی تھے: مولانا ابوالکلام آزاد، حکیم اجمل خان، عباس طیب جی، مسٹر عمر موہانی، ڈاکٹر انصاری، مولانا حسرت موہانی، سیٹ یعقوب حسن، چودھری خلیق الزماں۔ اس طرح مسلمان اور ہندو خاصے قریب آ گئے تھے۔ خلافت کانفرنس کا پہلا اجلاس 24 نومبر 1919 کو دہلی میں بصدارت مسٹر فضل الحق منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں بہت سے ہندو شریک ہوئے۔ بڑے لیڈروں میں مسٹر گاندھی، پنڈت موتی لال نہرو اور پنڈت مدن موہن مالوی بھی تھے۔ مسٹر فضل الحق نے اپنے خطبہ صدارت میں دوبارہ اس پر زور دیا کہ خلافت کے مسئلے میں ہندوستان کی غیر مسلم آبادی کی تائید حاصل کی جائے۔ کانفرنس کے ریزولیوشنوں میں مشہد مقدس اور دوسرے امامکن مقدسہ میں اتحادی افواج کی چیرہ دستیوں اور مظالم پر احتجاج کیا گیا۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ جشن صلح میں شریک نہ ہوں اور اس کے خلاف جلسے کریں۔ اگر صلح کانفرنس کا فیصلہ مسلمانوں کی منشا کے خلاف ہو تو ولایتی مال کا بائیکاٹ کیا جائے۔ مسٹر گاندھی اور دوسرے ہندو لیڈروں کا اس بات پر شکریہ ادا کیا گیا کہ انہوں نے خلافت کے مسئلے میں مسلمانوں کے ساتھ اشتراکی عمل منظور کیا۔ بائیکاٹ کے ریزولیوشن کی مسٹر گاندھی نے یہ کہہ کر مخالفت کی کہ بائیکاٹ صحیح چارہ کار نہیں ہے۔ مولانا حسرت نے بائیکاٹ پر اصرار کیا اور کہا کہ ہم ستیاگرہ ہی نہیں ہیں۔ بائیکاٹ کا ریزولیوشن دوسرے روز منظور کر لیا گیا۔ بعد میں کانفرنس کا ایک خاص اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت مسٹر گاندھی نے کی۔ اس اجلاس کے لیے آصف علی صاحب نے دعوت نامہ جاری کیا اور اس میں انہوں نے یہ لکھ دیا کہ مسئلہ خلافت کے ساتھ ترک گاؤں کشی کا مسئلہ بھی طے کیا جائے گا۔ یہ سوامی شردانند کو جامع مسجد کے متکبر پڑھ لے جانے سے بھی زیادہ بری حرکت تھی۔ مسٹر گاندھی سمجھدار آدمی تھے، وہ جانتے تھے کہ گائے کے ذبیعے کے ترک کا مسئلہ اتنا آسان نہیں کہ کانفرنس کے دعوت نامے میں سے لکھ دیا اور وہ حل ہو گیا۔ انہوں نے ہوشیاری کے ساتھ اس سے ہندوؤں کی عالی حوصلگی کے مظاہرے کا کام لیا۔ انہوں نے اپنی صدارتی تقریر میں فرمایا، ہم ہندو اپنی روایات پر اعتماد کر کے اس کو عزت کی بات نہیں سمجھتے کہ ایک مذہبی معاملے میں اپنی ہمدردیاں پیش کرنے کے عوض کوئی چیز لیں۔ یہاں اگر کوئی ایسے ہندو ہیں جو اپنے دلوں میں یہ خیال لے کر آئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس کو ترک کر دیں۔ اس وقت تو ہندوؤں نے مسٹر گاندھی کے کہنے سے یہ بات اپنے دلوں سے نکال دی ہوگی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد جب ہندو مسلم فسادات ہونے لگے تو ہر صلح کانفرنس میں ہندوؤں کی طرف سے گائے کے ذبیحے اور قربانی کے ترک کا مطالبہ ضرور ہوتا تھا۔ انجمن خدام کعبہ کی وساطت سے علماء سیاسی پلیٹ فارم پر آئے تھے۔ اب مولانا عبدالباری کو خیال پیدا ہوا کہ علماء کی ایک مستقل انجمن ہو، سیاسی مقاصد کے لیے علماء کی ایک الگ اور مستقل انجمن ہو۔ اگر مولانا عبدالباری کا یہی خیال تھا تو اچھا نہ تھا، مگر غالباً یہ نہ تھا۔ وہ ملت کی اصلاح کے لیے علماء کی تنظیم چاہتے ہوں گے، لیکن سیاسی مقاصد ہی کے لیے علماء کی انجمن قائم ہو گئی اور وہ اس طرح کہ خلافت کانفرنس دہلی کے اجلاس میں دو روز بعد علماء کا ایک جلسہ منعقد ہوا۔ مفتی کفایت اللہ صاحب علماء کانفرنس کے صدر منتخب ہوئے اور مولوی احمد سعید صاحب سیکرٹری۔ دسمبر 1919 میں مسلم لیگ اور کانگریس کے اجلاس امرتسر میں منعقد ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی خلافت کانفرنس کا دوسرا اجلاس اور جمعیت العلماء کا پہلا جلسہ۔ ٹھیک انہی دنوں میں مونٹیگو چیمسفرڈ اصلاحات منظور ہوئیں اور اس تقریب میں سیاسی نظر بند رہنما رہا کیے گئے۔ مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی بیتول جیل سے نکل کر سیدھے امرتسر پہنچے۔ ہندو اور مسلمان لیڈروں کے درمیان دوسرے مسائل کے ساتھ خلافت کے مسئلے پر خصوصی گفتگو ہوئی۔ خلافت کانفرنس کے اجلاس میں سلطان ترکیہ کے ساتھ بحیثیت خلیفہ اظہار عقیدت کیا گیا۔ یہ قرار پایا کہ 5 جنوری 1920 تک مسئلہ خلافت اور جزیرۃ العرب کے متعلق مسلمانوں کے مطالبات پیش کرنے کے لیے ایک وفد انگلستان بھیجا جائے۔ مولانا محمد علی اس کے لیڈر ہوں گے۔ خلافت فنڈ قائم کیا جائے اور اس کے لیے 10 لاکھ روپیہ جمع ہو۔ اس وفد کے لیے انگلستان جانے سے قبل ایک دوسرا وفد 19 جنوری 1920 کو وائسرائے سے ملا جو مندرجہ ذیل ارکان پر مشتمل تھا۔ مسٹر گاندھی، سیٹ چھوٹانی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا ابوالکلام آزاد، مفتی کفایت اللہ، مولانا حسرت موہانی، مسٹر سید حسن، ایڈیٹر انڈیپینڈنٹ الہ آباد، مولانا عبدالباری فرنگی محلی، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، مولانا محمد علی، مولانا عبد الماجد بدایونی، سید ظہور احمد سیکرٹری مسلم لیگ، مولانا فاخر الہ آبادی، مولانا سید سلیمان ندوی، آغا محمد اشرف قزلباش، راجہ صاحب محمود آباد، پنڈت موتی لال نہرو اور مسٹر محمد علی جناح۔ میرے وفد ڈاکٹر مختار احمد انصاری تھے۔ پنڈت موتی لال نہرو اور مسٹر جناح وقت پر نہ پہنچ سکے، مگر دونوں نے تار کے ذریعے اپنا اتفاق رائے ظاہر کیا۔ وفد کا ایڈریس مولانا محمد علی نے لکھا تھا۔ اس میں سلطنت ترکیہ کی سالمیت اور خلیفہ کی حیثیت سے سلطان ترکیہ کی حاکمیت برقرار رکھنے کی ضرورت پر اصرار کیا گیا اور یہ جتایا گیا کہ یہ لوازم اسلام میں سے ہے کہ دینی اور دنیاوی حیثیت سے خلافت کا وجود مسلسل قائم رہے۔ وفد نے یہ بھی کہا کہ اگر حکومت برطانیہ نے اپنے تمام وعدے حرف بہ حرف پورے نہ کیے تو اس کو ایسا سخت اخلاقی دھکا لگے گا کہ بڑے سے بڑے زرخیز علاقے اور عظیم ترین سیاسی نفع سے اس کی تلافی نہ ہو سکے گی، اور پھر اخلاقی وقار کی بربادی اس وجہ سے اس کو اور بھی زیادہ گرا گزرے گی کہ اس اعلان شاہی کی قلعی کھل جائے گی جو حضور والا کے پیش رو وائس رائے نے ترکیہ سے جنگ شروع ہونے پر کیا تھا۔ وائس رائے کا جواب مایوس کن تھا۔ اس پر مسلم لیڈروں نے ایک بیان شائع کیا جس میں کہا گیا کہ اگر معاہدہ صلح کی شرائط مسلمانوں کے مذہب اور جذبات کے خلاف ہوئیں تو حکومت برطانیہ کے ساتھ مسلمانوں کی وفاداری اس کا تحمل نہ کر سکے گی، اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ جزیرۃ العرب ان حدود کے ساتھ جو اسلامی روایات کے روح سے معین ہیں، اسلام کے مقدس مقامات خلیفہ کے اختیار اور انتظام میں رہنے چاہیے، اور وہ تمام وعدے پورے کیے جائیں جو مسلمانوں سے وزیر اعظم برطانیہ نے کیے ہیں۔ خلافت کا تیسرا اجلاس فروری 1920 میں بمقام بمبئی منعقد ہوا تاکہ مجوزہ وفد کو سند نیابت دے کر رخصت کرے۔ بمبئی کے جلسہ خلافت کانفرنس میں وفد پر اظہار اعتماد کا ریزولوشن منظور ہوا۔ ایک نہایت اہم اور مفصل بیان شائع کیا گیا جس میں مسلمانان ہند کے مطالبات ضابطے کے ساتھ معین کیے گئے اور مندرجہ ذیل الفاظ میں حکومت برطانیہ کو منتبہ کیا گیا۔ اس مطالبے میں اگر کوئی کمی کی گئی ہو تو اس سے نہ صرف مسلمانوں کے عمیق ترین مذہبی جذبات کو صدمہ پہنچے گا بلکہ ان اعلانات اور معاہدے صالحہ کی بدہی، بے حرمتی اور خلاف ورزی ہوگی جو اتحادی اور ان کی حلیف دول کے نمائندہ اہل سیاست نے اس وقت کیے تھے جب وہ مسلمان قوم اور مسلمان سپاہ کی تائید حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ مطالبہ صرف مسلمانوں کا ہی نہیں ہے بلکہ ملک کی پوری ہندو آبادی اس میں ان کے ساتھ شریک ہے۔ اگر غلط فیصلہ کیا گیا تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ لارڈ جارج کا مایوس کن جواب۔ فرانس، امریکہ اور انگلستان کے اخبارات ترکوں کے خلاف بہت سخت لکھ رہے تھے۔ ان کا تقاضا یہ تھا کہ مشرق کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے طے کر دیا جائے۔ انگلستان اور امریکہ کے با اثر سیاسی حلقے اس پر مصر تھے کہ ترکوں کو سلطنت سے، قسطنطنیہ سے نکالا جائے اور ترکیہ کے ٹکڑے کر کے اس کو چوتھے درجے کی چھوٹی سی ریاست بنا دیا جائے، اور یہ تقاضے بھی ان اخبارات اور سیاسی حلقوں نے اپنے دل سے پیدا نہیں کیے تھے بلکہ اتحادیوں کے سابقہ فیصلوں کی تائید میں تھے۔ انگلستان، فرانس اور روس 1915 ہی میں اس معاہدے پر دستخط کر چکے تھے کہ درہ دانیال اور باسفورس روس کو دے دیے جائیں۔ قسطنطنیہ اتحادیوں کے تجارتی جہازوں کے لیے آزاد بندرگاہ ہوگا اور امامکن مقدسہ ترکوں سے لے کر آزاد عرب ریاست کے حوالے کیے جائیں گے۔ اسی بنیاد پر شریف حسین اور اتحادیوں کے درمیان معاملہ ہوا، اور یہ ترکوں کے جنگ میں شریک ہونے سے قبل ہی ہو چکا تھا۔ اس معاہدے کا نام معاہدہ قسطنطنیہ تھا۔ اتحادیوں کی بڑی خواہش تھی کہ اٹلی ان کے حلیف کی حیثیت سے جنگ میں شریک ہو۔ اٹلی کو لالچ دینے کے لیے 1915 میں لندن پیکٹ کیا گیا جس میں وعدہ تھا کہ عدلیہ اٹلی کو ملے گا۔ پھر سینٹ جینٹ دیومورون میں کے معاہدے میں ایشیائی کوچک اور سمرنا میں بھی اٹلی کے لیے مخصوص کر دیے گئے۔ مئی 1916 میں روس، انگلستان، فرانس اور اٹلی کے درمیان سائفک پیکٹ ہوا۔ اس کا مقصد عرب ممالک پر یورپین تسلط تھا، لہٰذا یہ عربوں کے ساتھ بدعہدی تھی۔ عربوں سے اس معاہدے کو خفیہ رکھا گیا۔ ان سب معاہدات کی موجودگی میں مسلمانان ہند کی یہ توقع ابس تھی کہ برطانیہ ان کی خواہشات اور تمناؤں کا لحاظ کرے گا، مگر اسی برطانیہ نے مسلمانان ہند سے بھی تو وعدے کیے تھے، اس لیے انہوں نے ضروری سمجھا کہ ہندوستانی رائے عامہ کا پورا دباؤ ڈالیں۔ برطانیہ کو بہرحال کسی نہ کسی کے ساتھ بدعہدی اور وعدہ شکنی کرنی ہے۔ امرتسر کے فیصلے کے مطابق اولائل مارچ 1920 میں وفد خلافت انگلستان روانہ ہوا۔ سید حسین، ایڈیٹر اخبار انڈیپینڈنٹ الہ آباد، مولانا سید سلیمان ندوی، حسن محمد حیات اور مولانا محمد علی میر وفد ہندوستان سے گئے۔ مولوی ابو القاسم، شیخ مشہر حسین قدوائی، محمد شعیب قریشی اور عبد الرحمٰن صدیقی جو پہلے سے ہی انگلستان میں تھے وہیں وفد میں شریک ہو گئے۔ حسن محمد حیات وفد کے سیکرٹری تھے۔ وزیر ہند کی طرف سے مسٹر فشر نے مارچ 1920 وفد سے ملاقات کی۔ اس کے بعد وفد وزیر اعظم مسٹر لوئڈ جارج سے ملا۔ مولانا محمد علی نے بڑی متانت اور بے باکی سے مسلمانوں کے مطالبات پیش کیے، لیکن جب نفرت اور عداوت سے دل کج ہو اور نخوت کی چربی آنکھوں پر چڑھی ہوئی ہو تو حق انصاف اور مقبولیت سب کے لیے دل اور چہرے کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ لارڈ جارج نے بے حیائی سے کہا، ترکوں کے ساتھ ان سے مختلف اصولوں پر معاملہ نہیں کیا جا سکتا جو مسیحی ملکوں کے ساتھ برتے گئے ہیں۔ ترکیہ کو ترکی سرزمین پر دنیا دینوی اختیارات برتنے کی اجازت ہوگی، مگر وہ علاقے اس کے قبضے میں نہیں چھوڑے جائیں گے جو ترکی نہیں ہیں۔ وزیر اعظم برطانیہ نے مسلمانان ہند کے مطالبات منظور کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ انکار برطانیہ کے وعدوں اور اعلانوں کے ایفا سے انکار تھا۔ مسلمانان ہند کی نظر میں برطانیہ کی کوئی وقت نہ رہی۔ خلافت کمیٹی نے اعلان کیا کہ 19 مارچ 1920 کو ہندوستان میں لارڈ جارج کے حرکت پر یوم غم منایا جائے، مسلمان روزہ رکھیں، دعا کریں اور عام ہڑتال ہو۔ مولانا شوکت علی نے 19 مارچ کے جلسوں کے لیے ایک ریزولیوشن شائع کیا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر شرائط صلح منظور کرنے کے قابل نہ ہوئیں تو مسلمان اس پر مجبور ہوں گے کہ تاج برطانیہ سے اپنا رشتہ وفاداری منقطع کر لیں۔ اس کے جواب میں حکومت ہند کی طرف سے یہ ریزولیوشن شائع ہوا کہ 19 مارچ کے مراسم میں کوئی سرکاری ملازم شریک نہ ہو۔ امرتسر میں خلافت کانفرنس اور کانگریس کے اجلاسوں کے مواقع پر یہ طے ہو چکا تھا کہ اگر مشترکہ تحریک چلانے کی نوبت آئی تو مسٹر گاندھی اس کی قیادت کریں گے۔ لارڈ جارج کے مایوس کن جواب کے بعد مسٹر گاندھی نے یہ اعلان کیا کہ اگر ترکیہ کو ایسی شرائط پر صلح کرنے کے لیے مجبور کیا گیا جو ہندوستانی مسلمانوں کے جذبات کے مطابق نہ ہوئی تو میں عدم تعاون کی تحریک جاری کروں گا۔ 10 مارچ کو مسٹر گاندھی نے ایک منشور میں عدم تعاون کے متعلق اپنے منصوبے ظاہر کیے، یہ درج ذیل ہیں۔ اب اس کے متعلق ایک بات کہنی ہے کہ اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو کیا کیا جائے۔ جنگ وحشیانہ طریقہ ہے، وہ کھلی ہو یا مخفی، اس کو خیال سے دور کرنا چاہیے، خواہ کسی وجہ سے کہ وہ ناقابل عمل ہے۔ اگر میں ہر ایک کو یہ سمجھا سکوں کہ جنگ ہمیشہ بری چیز ہے تو ہم تمام جائز مقاصد بہت جلد حاصل کر لیں گے۔ وہ شخص ہو یا قوم، تشدد ترک کر کے اس میں جو طاقت پیدا ہو جاتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مگر آج تشدد کے خلاف میرا استدلال خالص ضرورت کے بنا پر ہے، اس لیے بالکل بیکار ہے۔ لہٰذا جو ایک واحد علاج ہمارے لیے باقی رہ گیا ہے وہ عدم تعاون ہے۔ یہ بالکل صاف علاج ہے، کیونکہ اگر یہ تشدد سے بالکل پاک ہو تو نہایت مؤثر ہے۔ جب تعاون تنزل اور ذلت ہو جائے یا کسی کے عزیز ترین مذہبی جذبات پر جارحت، تو عدم تعاون فرض ہو جاتا ہے۔ انگلستان ہم سے یہ توقع نہیں کر سکتا کہ اس کی طرف سے ان حقوق کے غیر منصفانہ غصب کو ہم عاجزی کے ساتھ قبول کر لیں گے جو مسلمانوں کے لیے موت اور زیست کا معاملہ ہے۔ اس لیے ہم اوپر سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور نیچے سے بھی۔ جو عزت یا تنخواہ کے مناسب پر فائز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ترک کر دیں۔ جو گورنمنٹ کے ماتحت ادنا ملازمتیں کر رہے ہیں ان کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ افراد کی ملازمت پر عدم تعاون عابد نہیں ہوتا۔ لوگوں کے خلاف جو عدم تعاون بطور علاج قبول نہ کریں، میں ذات برادری سے خارج کرنے کی دھمکی منظور نہیں کر سکتا۔ عوامی احساس اور بے اطمینانی کی واقعی آزمائش یہ ہے کہ لوگ خوشی سے عدم تعاون کریں۔ سپاہیوں کو یہ مشورہ کہ وہ خدمت سے انکار کر دیں قبل از وقت ہے، یہ آخری تدبیر ہے، پہلی نہیں۔ ہم یہ تدبیر اختیار کرنے کے حقدار اس وقت ہوں گے جب وائسرائے، وزیر ہند اور وزیر اعظم ہمیں چھوڑ دیں گے۔ علاوہ ازیں عدم تعاون کرنے میں ہر قدم پر بڑی احتیاط سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم کو آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے تاکہ سخت سے سخت اشتعال کی حالت میں بھی ہم اپنے نفس پر قابو رکھ سکیں۔ یہاں پر پارٹ فور کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے پارٹ 5 سماعت فرمائیے۔